السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کفروا لو کانوا مسلمین. عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ کافر حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہوتا، ان کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا. ترمذی شریف میں کئی صحابہ اکرام سے یہ روایت منقول ہے، اذا اخرج اہل التوحید من النار، جب بالآخر تمام جب ایسے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو کانو مسلمین، کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دے رکھی ہے یہ ایمان کی اور اسلام کی، اللہ نے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. جہنم بہت ہی بری جگہ مقام مستقل وہاں پر جو رہیں گے، لیکن اگر دل میں توحید ہے اور بالآخر جہنم سے نکالے جائیں گے تو اس وقت کافروں کو بڑی حسرت ہوگی ہے کاش ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوتا. اس کے بعد ان آیات میں مزید فرمایا کہ یہ اس وقت کافر کافی بھی رہے ہیں اور طرح طرح کی انہوں نے خواہشات اپنے سینوں میں سجا رکھی ہیں، بڑے ان کے لمبے چوڑے منصوبے ہیں، یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. آپ ان کو اہمیت نہ دیجئے، یہ اپنے انہی منصوبوں میں لگے رہیں اور یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے، اسی تانے بانے میں رہیں گے، بالآخر ان کا یہ انجام برا ہونے والا ہے. ان کی یہ دنیا کی زندگی صرف چار دن کی چاندنی ہے اور پھر ان کے لیے بڑی طویل اندھیری رات ہے، نہ ختم ہونے والی اندھیری رات ہے. اس کے بعد آیات 3-8 میں یہ بات بیان فرمائی اللہ کے رسول کی دلجوئی کے لیے کہ ان نافرمانوں کے لیے عذاب کا وقت ہے. اللہ نے جتنی بھی دنیا میں قوموں کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہلت عمل دے رکھی ہے، اللہ کی طرف سے ایک ان کو موقع ملتا ہے، اس میں چاہیں تو سدھر جائیں اور چاہیں تو اس عارضی دنیا کے دھوکے میں آ کر اور اپنی سرکشیاں جاری رکھیں. البتہ جب کسی قوم کی مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ کوئی موقع نہیں ملتا کہ پھر سے اپنے عمل کی اصلاح کے لیے کوئی سپلیمنٹری امتحان کا امکان ہو، کوئی اس بات کا امکان ہو کہ ایک بار پھر موقع دے دیا جائے اور وہ اپنے سابقہ غلط کاموں کی تلافی کر سکے. نہیں، دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہر ایک کو موقع ملنا ہے، مجھے بھی ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے، قوموں کو بھی ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید فرمایا کہ یہ کافر ہے نبی آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہوتا ہے، تم تو پاگل ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اے نبی نے انہیں گستاخیاں کرنے دیجئے، یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے لے آئیے، عنقریب ان پر فرشتے آئیں گے. یہ سورہ نحل مکی دور کی بالکل آخری سورت ہے اور بدر کا مرحلہ قریبی تھا، کہا کہ عنقریب فرشتے آئیں گے اور جس روز فرشتے آئیں گے اس روز وہ دن ان کے لیے بہت برا دن ہوگا، اس روز یہ بدترین ہلاکت سے رسوائی سے دوچار ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 9 قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے بڑی پرجلال آیت ہے، بڑے پرجلال انداز میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ الذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بلا شبہ یہ قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ آج غیر مسلم بھی جو اپنی تحریروں کے ذریعے سے اسلام سے اپنے خفیہ باطن کا، اپنے حسد کا بڑا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کتاب جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ الہامی کتاب ہے اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ ہے تو وہ صرف قرآن ہے. سر ولیم میور بدترین گستاخ رسول ہے، لیکن وہ شخص بھی کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے اس کا ٹیکسٹ وہی ہے جو ان کو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر بات ہے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ جو بھی محمد نے انہیں ٹیکسٹ دیا تھا یہ وہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بعض اوقات عیسائی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی کتابیں تو انہیں محفوظ کیوں نہیں رکھا گیا اور صرف قرآن کو کیوں محفوظ رکھا گیا. اس کا جواب اصل میں بڑا سادہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ ہی نے نازل کی تھی، لیکن وہ ایک وقتی دور کے لیے تھی، ابھی انسان کے مسائل اور تمدن کی ترقی اس درجے کو نہیں پہنچی تھی کہ انہیں مکمل ہدایت دی جائے. انٹرم پیریڈ کے لیے اللہ نے تورات میں کچھ ہدایت دے دی تھی، انجیل میں دے دی تھی، کیونکہ ہدایت کا مکمل ایڈیشن قرآن کی صورت میں ابھی آنا تھا، تو لہذا کسی جزوی ایڈیشن کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے اللہ نے تورات اور انجیل کو محفوظ نہیں رکھا، اس لیے کہ ویسے وہ ہدایت کے جزوی ایڈیشن تھے، جب ہدایت کا مکمل ایڈیشن کامل ایڈیشن قرآن کی صورت میں آنا تھا تو ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اللہ نے پھر جب قرآن نازل کر دیا، اس میں اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے آج اپنا دین مکمل کر دیا، اس کی اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ لے لی. آیات 10-15 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ ہر دور میں اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے، لہذا آپ ان کے بارے میں زیادہ غمگین اور زیادہ فکر مند نہ ہوں، اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر. ماضی کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر قوم کے سامنے رسولوں نے بالکل واضح اور دور دو چار کی طرح ہدایات رکھی، لیکن یہ ہے کہ قوموں نے نہیں مانا. اگر ہم ان مشرکین مکہ کے لیے ایک ایسا معجزہ ظاہر کر دیں کہ ہم ان کے لیے سڑی لگا دیں اور یہ آسمان پر چڑھتے رہیں اترتے رہیں سارا دن، تب بھی نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ جادو کیا گیا ہے اور ہم اس وقت سحر زدہ ہیں، یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ماننا نہیں ہے. تو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر. آپ ذہنی طور پر ان سے زیادہ امیدیں رکھیں نا. پھر اس کے بعد آیات 16-22 میں اللہ تعالی کی قدرت کے کچھ شاہکاروں کا بیان ہے. پانچ شاہکار یہاں پر بیان ہوئے ہیں. نمبر ایک، اللہ نے آسمان پر ستارے بنائے، ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے اس آسمان کو سجایا، اسٹاری ہیون کتنا رات میں خوبصورت لگتا ہے. پھر ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمتوں کے تعین کے لیے رہنمائی دیتا ہے. ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے آسمان کی بھی حفاظت کی ہے. تفصیل آگے چل کر آئے گی سورہ جن میں، سورہ صافات میں، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے احکامات فرشتوں کے حوالے کرتا ہے تو جنات جاتے ہیں آسمان پر، ان احکامات کے سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں کے وہ قبضوں میں ہوتے ہیں، جو عامل انہیں قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، آ کے ان کو بتا دے کہ یہ فیصلہ زمین پر آنے والا ہے. بعض اوقات کوئی بات ان کو صحیح بھی مل جاتی ہے، بعض اوقات وہ کوئی جھوٹی بات بھی آ کے عاملوں کو بتا دیتے ہیں، ان کو ذرا جو ہے وہ معاشرے میں ذلیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں جنات بھی. البتہ جس زمانے میں وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی، سورہ جن میں آتا ہے کہ آسمان پر بڑا سخت پہرا ہوتا تھا، انہی ستاروں میں وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو وحی کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں، گویا یہ حفاظتی چوکیاں ہیں وحی کے لیے، کہ اگر کوئی جن وحی کی کوئی بات اچکنے کی کوشش کرے تو فوراً اس پہ شہاب ثاقب پھینکا جائے، ایک انگارہ اس کو پھینکا جائے تاکہ وہ وحی کی بات کو سن نہ سکے. کیوں؟ اگر وحی کی کوئی بات کسی جن نے سن لی اور نبی سے پہلے آ کر عامل کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچ گئی تو نبی کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی کہ جو آیت نبی آج سنا رہے ہیں فلاں عامل نے تو یہ آیت دو دن پہلے سنا دی تھی. لہذا وحی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی انہی آسمان پہ انہی ستاروں کے ذریعے سے کرتے ہیں، گویا یہ ستارے وحی کے لیے ایک اللہ تعالی نے حفاظتی چوکیاں کے طور پر ان کو بنا رکھا ہے. نمبر دو، زمین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، اس پر پہاڑوں کی صورت میں بڑے بڑے بوجھ ڈال دیے تاکہ زمین توازن میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ بوجھ نہ ہوتے تو زمین کو کوئی اور بڑا سیارہ اپنی طرف کھینچ لیتا. یہ زمین توازن میں ہے اور ایک خاص مدار میں حرکت کر رہی ہے ان پہاڑوں کے بوجھ کی وجہ سے. پھر اللہ نے اس زمین پر تمام مخلوقات کی ضروریات کی تمام چیزیں پیدا کر دی ہیں، جتنی مخلوقات پیدا کی ان کی ضروریات کا سامان بھی اللہ نے اسی زمین میں پیدا فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں تمام مخلوقات کی گزر اوقات کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اور ایسی مخلوقات کے جن کو انسان نہیں پالتے، یعنی جن کی ضروریات کا انتظام انسانوں کے ذریعے نہیں ہوتا، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، انسان پالتے ہیں تو انسان ہی ان کو موسم کی شدت سے بھی بچاتے ہیں، انسان ہی ان کو پانی اور ان کے چارے کا انتظام بھی کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے دوا دارو بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی مخلوقات کی تعداد ایسی ہے، جنگلوں میں ہے، سمندروں میں ہے، کہ جن کو نہ انسان چارہ دیتا ہے، نہ رزق دیتا ہے، نہ انسان ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، لیکن وہ بھی دنیا میں موجود ہیں، انہیں بھی رزق فراہم ہو رہا ہے، ان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. کون کرنے والا ہے؟ اللہ. پھر نمبر چار فرمایا کہ ام من شئین الا عندنا خزائنہ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم اس خزانے میں سے اتنا ہی پیدا کرتے ہیں جتنی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہے. گویا اس خزانے میں سے اتنا ہی ایشو ہوتا ہے جتنا ضرورت کے لیے کفایت کرتا ہے. آبادی کم تھی تو کم غذا پیدا ہو رہی تھی، آبادی بڑھ کے تو زیادہ غذا پیدا ہو رہی ہے. تو ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس. پانچویں بات بیان فرمائی کہ اللہ نے ہواؤں کو برابر بنایا. اس کے دو مفہوم ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے ہی بادل آتے ہیں ان ہواؤں کے دوش پر جو جگہ جگہ برستے ہیں، اور اس سے انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ان کی غذا کا سامان پیدا ہوتا ہے، اناج بھی پیدا ہوتا ہے، چارہ بھی پیدا ہوتا ہے. پھر آج ہم سمجھتے ہیں کہ پولینیشن کا عمل یہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے، میل پھولوں سے گرینز ہوا کے ذریعے، ایک ذریعہ اس کا ہوا بھی ہے، اور بھی ذرائع ہیں، کیڑے بھی ہیں اور بھی ہیں. ہوا کے ذریعے سے میل پھول سے گرین جاتے ہیں فیمیل پھول پر اور اس سے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. پھر مزید فرمایا کہ جو بادل ہوائیں لے کر آتی ہیں ان بادلوں سے اللہ تبارک و تعالی پانی نازل کرتا ہے، اور اللہ نے پانی کا ایک ایسا سائیکل بنا دیا ہے کہ جس سے انسانوں کو سارا سال فریش واٹر دستیاب ہوتا ہے. اگر انسانوں سے کہا جاتا کہ تم اپنے سال بھر کا پانی خود اسٹور کر لو تو اسٹور نہ کر سکتے ہی، اور اگر اسٹور کر بھی لیتے تو اس پانی میں بو پیدا ہو جاتی، اس کا رنگ خراب ہو جاتا، وہ فریش نہ رہتا. اللہ نے ایک واٹر سائیکل بنایا سمندر، اس واٹر سائیکل میں ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں، وہاں سے بخارات کے ذریعے سے پانی جاتا ہے اوپر، بادل بنتے ہیں، بادل پھر تیرتے ہوئے جاتے ہیں پہاڑوں کی طرف، راستے میں جگہ جگہ برستے بھی ہیں اور بالآخر پہاڑوں پر جا کر اور برف کی صورت میں جم جاتے ہیں. وہ برف سارا سال پگھلتی ہے پہاڑوں پر اور پھر دریاؤں کی صورت میں ہمارے پاس سے گزرتا ہے وہ پانی. دریاؤں سے ہم نہریں نکالتے ہیں، کچھ پانی سطح کے اوپر ہوتا ہے، کچھ پانی زیر زمین ہوتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے نکالتے ہیں. اس طریقے پر وہ پانی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ پانی پھر ہمارا استعمال شدہ پانی بھی اور باقی دریا بھی بہتے ہوئے دوبارہ سمندر میں چلے جاتے ہیں. جو کثافتیں زمین کی ان کے اندر آ جاتی ہیں، وہ سمندر کے اندر ایسا نظام ہے کہ وہ ساری کثافتیں سب کے سب ختم ہو جاتی ہیں. سمندر اس پانی کو جو کہ گندا بھی ہو جاتا ہے، سیوریج میں کے طور پر بھی پہنچتا ہے سمندر میں، سمندر اس سارے پانی کو پھر سے پاک کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ پانی. تو گویا یہ سمندر ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں، پہاڑ ہمارے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، اور یہ پانی کی گردش سارا سال چلتی رہتی ہے، ہمیں فریش واٹر ملتا رہتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 23-25 میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے آگے بڑھنے والوں کو بھی جو اللہ کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اللہ کی ساری نعمت استعمال کر کے پھر بھی پیچھے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا، ان پر عمل کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا. اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا اور اس کے بعد نتیجے کا اعلان کر دے گا. یہاں پر پتہ نہیں ابھی کہ کون آگے اور کون پیچھے ہے. روز قیامت وہ فیصلے کا دن ہے، وہ ہار جیت کا دن ہے، یوم التغابن ہے. اس روز بتایا جائے گا کون آگے نکل گیا، کون پیچھے رہ گیا. اللہ ہمیں آگے بڑھنے والوں میں شامل فرمائے. آیات 26-31 میں انسان کی عظمت کا بیان ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اس سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سو کر کھنک رہا تھا. گارا بنایا گیا اور پھر گارے میں کوئی آرگینک میٹیریل ڈالا جاتا ہے، اس سے اس کے اندر ایک چپچپاہٹ پیدا ہوتی ہے، لیس پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ گارا سوکھتا ہے تو وہ کھنکھناتا ہے. اس کھنکھناتے ہوئے گارے سے اللہ نے انسان کا یہ جسمانی وجود پیدا کیا، جسم پیدا کیا. پھر اس کے بعد اور اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا تھا شعلے کی لپک سے. شعلے کا وہ حصہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اس میں زیادہ حدت ہوتی ہے، اس سے جنات کو اس سے پہلے پیدا کر دیا تھا. پھر جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں یہ انسان بنا رہا ہوں سنے ہوئے گارے سے، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو انسان کی اصل عظمت کس وجہ سے ہے؟ روح ربانی کی وجہ سے. یہ کوئی نرا حیوانوں کی طرح کوئی خاکی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روح ڈالی ہے. اقبال کہتا ہے کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو ذرا صاحب ادراک نہیں، مادی وجود کا ادراک تو ہو سکتا ہے، روح کا ادراک ہم کر نہیں سکتے. پوچھا گیا روح کیا ہے، یہ سلونا کان روح کھلے روح من امر ربی وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت کم، یعنی تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا ادراک ممکن نہیں. اور پھر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ ہے انسان کی عظمت. فرشتے ہیں کتنے، کوئی ان کی تعداد کو نہیں جان سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک بار طواف کیا بھی دوبارہ اس کی باری نہیں آ سکتی، اتنے بڑی تعداد میں فرشتے ہیں. فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ ہے عظمت انسان. سوائے ابلیس کے، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا. سورہ کہف عذاب کر دیتی ہے کہ نہیں، کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا. آیات 32 تا 35 کا مضمون ہے، اللہ کی لعنت ہے تکبر کرنے والوں پر. اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے میرا حکم کیوں نہ مانا، تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو کہ جس کو تو نے بنایا ہے سنے ہوئے گارے سے، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا. یہ ہے ظاہر پرستی، یہ ہے مادہ پرستی. ابلیس نے صرف انسان کے ظاہر کو دیکھا اور گھٹیا سمجھا، کمتر سمجھا. اس نے اس روح ربانی کا ادراک نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے انسان کو عظمت ملی ہے. اللہ تعالی ہمیں ظاہر پرستی سے محفوظ فرمائے. اس نے کہا کہ میں ایک لطیف شے سے پیدا کیا ہوں، کیا گیا ہوں آگ سے، اس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے ایک اونچا مقام دے رکھا ہے، تم ہو جن، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے میں نے تمہیں ایک بلند مقام فرشتوں کے ساتھ دے دیا تھا، تم نے تکبر کیا ہے، اب تم پر میری قیامت تک لعنت ہے. انا علیک اللعنت الی یوم الدین، لہذا اب اس مقام سے دفع ہو جاؤ، فخرج منہا فانک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو. ابلیس کے ناپاک عزائم، یہ ہے موضوع آیات 36-40 کا. اس نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دی جائے جس روز کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جواب میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے ایک معلوم وقت تک کے دن کے لیے. اب یہ معلوم وقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. مفتی شفیع صاحب نے اس مقام پر لکھا ہے اپنی تفسیر میں، ممکن ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہو، ممکن ہے یہ وقت اس سے کو پہلے کا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، تجھے ایک معلوم وقت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی گئی. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تو نے جو مجھے برباد کیا، یہ ہے شیطنت. شیطنت یہ ہے کہ آدمی غلطی خود کرے اور الزام کسی اور پہ ڈال دے. اس نے کہا اللہ جو تو نے مجھے ذلیل کیا، نہ تو مجھے حکم دیتا اس کو سجدہ کرنے کا اور نہ میں میرا یہ اندر کا تکبر ظاہر ہوتا، لہذا اب میں اس سے انتقام لوں گا اور جو کچھ زمین میں ہے میں انہی مادی چیزوں کو اس کے لیے دلکش بنا دوں گا. اور آج انسانوں کی اکثریت کس قدر بے وقوف ہے کہ اس کا اصل مطلوب مقصود یہ دنیا ہی کی بس عارضی چیزیں ہیں، اکثریت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. پہلے کرپشن ہوتے تھے لاکھوں کے، اس کے بعد کروڑوں کے ہوئے، اب اربوں کی خبریں آتی ہیں، 22 ارب کا کرپشن ہے اسٹیل مل میں، اور حاصل اس سے کیا ہوگا؟ آج اگر آنکھ بند ہو جائے تو انسان اپنے ساتھ کیا لے جائے گا؟ لیکن انسانوں کی اکثریت، جگر نے کہا تھا کہ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے اے دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر. تو کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، یہ اقبال کہتا ہے. تو کہا کہ میں یہ دنیا کی جو عارضی چیزیں ہیں میں ان کو ان کے لیے ڈسکش کر دوں گا، یہ انہی میں کھو جائیں گے اور آخرت کی ابدی اور بہتر نعمتوں سے غافل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بلکہ ابلیس نے آگے کہا کہ اللہ تیرے سب بندے گمراہ ہوں گے، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندوں کے. اللہ سے خلوص دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ان حملوں سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی بہتر اور ابدی نعمتوں کو اپنا مطلوب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 41 تا 44 میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان اسے بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے سامنے حقیقت کھول کھول کے بیان کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ صحیح رستہ کیا ہے، غلط رستہ کیا ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے اور آخرت کی کیا اہمیت ہے، سب واضح کر دیا ہے. اب تیری پیروی وہی کریں گے الا من تباکا من الغاوین، جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں گے، جو خود ہی چاہیں گے کہ بس وقتی لذت مل جائے، اور جو جلد باز ہوں گے، جلدی کا نفع چاہیں گے، وہی تیرے پیچھے لگیں گے. اور کان کھول کے سن لو کہ تیرا اور تیری پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اللہ کے علم کامل میں پہلے سے ہے کہ کس دروازے سے کتنے بد نصیب جہنم کے اندر گریں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. قرآن میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. یہ فرق ہے، یہی وجہ ہے، عجیب نقطہ ہے کہ سورۃ الرحمن میں 2 مرتبہ اہل جنت کا ذکر ہے، 2 مرتبہ اہل جہنم کا ذکر ہے. اہل جنت کا ذکر جب 2 مرتبہ آیا ہے تو ہر دفعہ 8 مرتبہ یہ آیت آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 مرتبہ یہ آیت اہل جنت کے تذکرے میں ہے، دونوں مرتبہ، پہلی مرتبہ بھی 8 مرتبہ اور دوسری بار بھی 8 بار. اسی طرح سے اہل جہنم کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ 7 بار یہ آیت آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان کے لیے اس آیت کا ذکر بھی 7 مرتبہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ جہنم کے ذکر میں یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا تعلق، کہ ہے ذکر ہو رہا ہے جہنم کا، اہل جہنم کا، اور کہا جا رہا ہے تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو پیشگی طور پر کسی خطرے سے آگاہ کرنا بھی نعمت ہے اور رحمت. اللہ نے دنیا ہی میں جہنم کی ہولناکیاں بتا دی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تاکہ ہم اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اس کے بعد آیات 45 سے 48 بڑی پیاری آیتیں ہیں، اہل جہنم کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ ہم اہل جنت کی باہمی کدورتیں ختم کر دیں گے. نیک لوگ بھی جب ساتھ رہتے ہیں تو ہیں انسان، اور مزاجوں میں اختلاف ہے، ترجیحات میں اختلاف ہے، تو بعض اوقات اختلافات کی وجہ سے دلوں میں کچھ غل اور کدورت پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد ہم باہمی کدورتیں نکال دیں گے، یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، ایک دوسرے کو فیس کریں گے. دنیا میں آپ کسی سے دوستی کر بھی لیں ناراضگی کے بعد، بعض اوقات دل پوری طرح صاف نہیں ہوتا تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا، محفل میں ایک ساتھ ہوتا ہے ذرا دور دور ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ نہیں، وہاں پر بالکل دل صاف ہو جائیں گے، اور وہ باہم جو ہے وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کسی قسم کی وہاں پر انہیں کوئی تکان اور کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے. آیات 49 تا 60 کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی 2 شانیں ہیں، اللہ رحم بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دیتا ہے. 90 عبادی انی ان الغفور الرحیم و انا عذابی هو العذاب الالیم. اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. لہذا اللہ کی یہ دونوں شانیں بیک وقت سامنے رہیں، صرف انسان عذابی کو سامنے رکھے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجاب پیدا ہوتا ہے، ایک دوری پیدا ہوتی ہے، بس سختی سختی ہے. اور اگر صرف رحمتوں کا بیان ہو، رحمتوں کا بیان ہو، تو انسان بالکل بے فکر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، گناہ پہ گناہ، اللہ بڑا رحیم ہے. تو دونوں شانیں بیک وقت سامنے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے کملی مثال بھی دی، فرشتے بھیجے اللہ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ان فرشتوں نے اللہ کی رحمت کی نوید ان کو سنائی. ان کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، بیوی ان کی حضرت سارہ بھانج تھی. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. اور پھر وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور اب وہاں پر اللہ کی جو عذاب کی شان ہے اس کا ظہور ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور پوری ان کی نافرمان قوم پر انہیں فرشتوں کے ذریعے سے عذاب آیا. ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، الٹنے کے بعد ان کے اوپر کنکریوں کی بارش کی گئی. آیات 61 تا 77 میں قوم لوط پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے علیہ السلام. ان آیات میں بیان کیا گیا کہ فرشتے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ انتہائی ان کی وجہ سے غمگین ہوئے، کیونکہ قوم میں یہ ہم جنس پرستی کا گناہ تھا، اور جب اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہوں تو خطرہ تھا کہ قوم ان پر دسترازی کرے گی. فرشتوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اس قوم کی مہلت اب ختم ہو رہی ہے، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے، البتہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اس کی ہمدردیاں اس بدبخت قوم کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ یہاں پر رہے گی، اور اس کے بعد ان پر ایک بدترین عذاب ہم نازل کرنے والے ہیں. وہ عذاب اس قوم پر نازل ہوا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت وہ بستیوں کے کھنڈرات موجود تھے. جب اہل عرب خاص طور پر گرمیوں میں وہ جاتے تھے سفر کے لیے شام کی طرف، سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف، وہ گرم علاقہ ہے، گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف، تو ان بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے. فرمایا کہ وہ کھنڈرات ایک سیدھی شاہراہ پر ہیں کہ جو جاتی ہے مکے سے شام کی طرف، ان کے کھنڈرات دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو. آیات 78 تا 79 میں پھر قوم شعیب کا انجام ہے علیہ السلام. اس قوم کا ذکر تفصیل سے کئی صورتوں میں ہے، آگے بھی آئے گا سورہ شعرا میں، اس سے پہلے سورہ ہود میں آ چکا ہے، یہاں بڑا مختصر ذکر ہے. اور قوم شعیب کے تذکرے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نافرمان لوگ تھے، شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن کوئی حضرت شعیب کی بات کا اثر نہیں لیا، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، زلزلے کے ذریعے سے وہ ہلاک ہوئے، اور یہ بھی قوم لوط سے پہلے ان کے کھنڈرات آتے ہیں. تو ایک ہی شاہراہ پر جو مکے سے شام جا رہی ہے، پہلے قوم شعیب کے کھنڈرات ہیں اور اس کے بعد پھر قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات ہیں. آیات 80-84 میں قوم ثبوت کی تباہی کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر ایسی نعمت کی کہ انہیں خاص ٹیکنالوجی دی جس کے ذریعے سے یہ پہاڑوں کو بڑی آسانی کے ساتھ تراش تراش کر اور کئی کئی کمروں کے گھر بنا لیتے تھے. مولانا مدودی صاحب نے 1969 میں اس علاقے کا دورہ کیا تھا، یہ مکہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں یہ قوم ثمود کے مسکن ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو کچھ فوٹوگرافس لیے تھے وہ انہوں نے تفہیم القرآن کی تیسری جلد میں سورہ شعراء کی تفسیر میں، جب یہ واقعہ آیا ہے تو انہوں نے وہاں پر وہ تصاویر تفہیم القرآن میں شامل بھی کر دی. مزید یہ تھا کہ صحرا میں نرم ریت پر بھی یہ اونچے اونچے محل تعمیر کر لیتے تھے، کیا ٹیکنالوجی تھی. اسی طرح سے زراعت کے حوالے سے بھی اللہ نے ان کو ایسا فن دیا تھا کہ ایسی کھجوریں یہ اگاتے تھے کہ جن میں رطوبت بہت زیادہ ہوتی تھی، بڑی شیریں اور ہاضم ہوتی تھیں، تلوا ہضیم کے الفاظ آئے ہیں. اس قوم نے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ناقدری کی، ان پر بھی زلزلے کے ذریعے سے عذاب آیا اور اللہ نے اس قوم کو بھی ملیہ میٹ کر دیا. اس کے بعد آیات 85-99 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی خطاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے وقت میں جبکہ مشرکین کے ساتھ کشمکش اپنے پورے عروج پر تھی اور ان کی طرف سے جو ہے وہ زبانی ایذا بھی اور جسمانی ٹارچر بھی بہت زیادہ اب شدت کے ساتھ جاری تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ہدایت عطا فرمائی. سب سے پہلے فرمایا کہ یہ پوری کائنات اللہ نے بامقصد بنائی ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، انسانوں کا بھی مقصد ہے، انسانوں کو بھی اللہ نے، جیسے ہر شے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے، انسانوں کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ دنیا میں لائے عمل اور زندگی اختیار کریں، نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے اس کی باس پرس کرے گا اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ سزا دے گا. تو دنیا میں ہی امتحان ہی ہے نبی، آپ اس امتحان سے گزر رہے ہیں، پریشان نہ ہوں، نتیجہ یہاں نہیں نکلے گا، نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے. پھر فرمایا کہ اے نبی، آپ کا رب چونکہ خالق ہے اور خالق کو اپنی مخلوق کی ہر شے سے، اس کے ہر جز سے اس کا علم ہوتا ہے. اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے بنایا؟ اس اللہ کے علم میں ہے کہ اے نبی آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. وہ کیفیت نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، اللہ کو پوری خبر ہے کہ آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے اور کیسے طنز کے تیر آپ کے باطن کو چھلنی کر رہے ہیں. آپ گھبرائیں نہیں، ہمیں سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا ان تکالیف کا اجر دے گا. تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑی نعمت دی ہے سورہ فاتحہ کی صورت میں، سبم من المسان، آپ یہ سات آیتیں آپ کو ایسی دی ہیں جو بار بار دہرانے کے لائق ہیں، ان کو بار بار پڑھتے رہیے، اس سے انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا اور آپ کے زخموں پر یہ سات آیات مرہم کی طرح اثر کریں گی. پھر چوتھی بات بیان فرمائی کہ کافروں کو اللہ نے دنیا میں بہت مال و اسباب دیا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے وقتی مزے ہیں، لہذا آپ ان کے مال و اسباب سے متاثر نہ ہوں، مروب نہ ہوں۔ پانچویں بات بیان فرمائی کہ جو آپ کے اوپر لوگ ایمان لائے ہیں، یہ درویش ہیں، غریب ہیں، سادہ ہیں، آپ زیادہ توجہ اپنی انہی کے اوپر مرکوز کریں، آپ ان پیسے والوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں، آپ کی توجہات کا رخ زیادہ تر ان درویشوں کی طرف ہو جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ نمبر چھ، فرمایا کہ یہ کافر قرآن مجید کے حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا وہ حصہ تو قبول کرنے کو تیار ہیں جس میں اللہ کی خوب تعریفیں ہیں، ہم بھی بڑا معبود اسی کو مانتے ہیں، بڑے جی کا گاڈ ہمارا بھی وہی ہے، لیکن ہمیں قرآن مجید کے وہ حصے قبول نہیں ہیں کہ جن میں ہمارے معبودوں کی نفی ہے، لہذا قرآن کے حصے بکھرے کر دیجئے، یہ حصے ہمیں قبول ہیں، یہ حصے ہمیں قبول نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ ساری باتیں سن رہا ہے اور عنقریب ان کی باس پرس ہوگی۔ اس کے بعد ساتواں حکم اللہ کے رسول کو، ساتویں بات اللہ کے رسول کو یہ کہی گئی کہ اب ذاتی اور پرسنل لیول پر تبلیغ کا دور ختم ہوا، تین سال تک آپ کو حکم یہ تھا کہ آپ ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے سے لوگوں کو توحید کی دعوت دیجئے، اب فرمایا فسدا بما تومر، اے نبی ڈنکے کی چوٹ، اب آپ ان کے سامنے اللہ کی کبریائی کا اور اس کی توحید کا اعلان کیجئے۔ لہذا اللہ کے رسول کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور جو اس زمانے میں طریقہ کار ہوتا تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کا، آپ نے وہ اختیار کیا، آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، اے وہ صبح جو آنے والی ہے، یہ ایک ایمرجنسی کال تھی، لوگ ایک دم جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے میں ایک لشکر دیکھ رہا ہوں جو مکے پر حملے کے لیے آ رہا ہے، مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے، آپ پاس صادق ہیں۔ تو کہا کہ پھر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ابو جہل بدبخت نے کہا کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا؟ سورہ لہب نازل ہوئی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے اور یہ برباد ہوا۔ تمہارا اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اب آپ ان مذاق اڑانے والوں کی، مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، اور ڈنکے کی چوٹ اس حق کا اعلان کر دیجیے۔ اس کے بعد آٹھویں آیت، بالکل آخری آٹھواں نقطہ جو بالکل آخر میں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی ہم جانتے ہیں کہ انکا یزیک صدر کا بما یقولون، ان کے طنز، ان کی باتوں سے آپ کا سینہ گھٹتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ ان کی باتوں کے اوپر صبر کیجئے، ہم ان طنز کرنے والوں سے نپٹ لیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے، اس کا ذکر کیجئے، اور اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے، کرتے رہے کرتے رہے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، انشاءاللہ اسی ذکر سے آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے نبی اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجئے، عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یقین سے مراد یقینی شے ہے کیا؟ موت آ جائے، یعنی آخری وقت تک آپ اللہ کی بندگی کو جاری رکھیے۔ اللہ ہمیں بھی موت تک اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے، سورہ نحل یہ بالکل مکی دور کے آخر کی سورت ہے، اور جس میں بالکل ابتدائی میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو بتا دیا کہ تم نے بہت مطالبہ کیا بار بار کہ اے نبی جلدی لے آئیے وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اب اللہ کا حکم آنے والا ہے، اب تمہارا معاملہ اللہ چکانے والا ہے، بدر کی گھڑی قریب آ چکی ہے، زیادہ جلدی مت کرو۔ اور پھر اس سورت میں دو مرتبہ ہجرت کا ذکر ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی، ہجرت کا مرحلہ قریب تھا، اس کے حوالے سے اللہ نے اہل ایمان کو ہدایات بھی دی اور کچھ بشارتیں بھی دیں۔ اس سورت کے مضامین کا تجزیہ یہ ہے کہ کل 128 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں، ان میں سے آیات 1-18 میں اللہ کی قدرت اور نعمتوں کا بیان ہے، یہ سورت کا خاص مضمون ہے جو دو مرتبہ آتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت اور قدرتوں کا بیان۔ آیات 19-64 یہ طویل حصہ ہے جس میں مشرکین مکہ کے ساتھ ایک کشمکش کا بیان ہے۔ آیات 65-83 میں پھر دوبارہ اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں، ان کا تذکرہ ہے۔ آیات 84-89 میں ایمان بالآخرت کا مضمون زیادہ غالب ہے۔ آیات 90-100 میں کچھ اللہ نے اہم ہدایات مسلمانوں کو عطا کی ہیں، خاص طور پر جو مدنی دورہ آنے والا تھا اس کے حوالے سے، مدینے جاؤ گے وہاں پر جا کر تمہیں مختلف معاہدات کرنے پڑیں گے یہود سے بھی، دیگر قبائل سے بھی، اس حوالے سے عہد کی پاسداری، وعدے کی وفاداری، اس کا ذکر ہے۔ آیات 101 تا 113 میں پھر مشرکین مکہ کے ساتھ ایک کشمکش کا بیان ہے، آیات 114 تا 119 میں حلال و حرام کے حوالے سے بحث ہے، کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں، حلال و حرام قرار دینے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، آیات 120 تا 124 میں عظمت ابراہیم علیہ السلام ہے، بڑی شان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور پھر آخری آیات 125 تا 124 میں مسلمانوں کو صبر اور استقامت کی تلقین ہے، آیات 1 تا 2 مشرکین کے لیے دو ٹوک اعلان، جیسے میں نے عرض کیا اللہ نے فرمایا بالکل سورت کے شروع میں ہی، آغاز ہی بڑا جلالی ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے جلدی نہ بچاؤ، اب تمہاری مہلت عمل ختم ہونے والی ہے، اب انقریب بدر کا مارکہ ہوگا اور تمہارے بڑے بڑے 70 شیطان 70 سردار اس مارکے میں جہنم واصل ہوں گے، فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں بہت بڑی ناانصافی بہت بڑی دھاندلی بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، خیر اسی میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ اور ورنہ اب عذاب تمہارے قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد آیت 3 تا 4 میں اللہ کے تخلیق کے تین شاہکاروں کا بیان، فرمایا کہ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، اتنی بڑی زمین کس نے بنائی، اللہ نے بنائی، اور اس زمین کے اوپر اشرف المخلوقات انسان کو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، اور انسان اپنی اوقات بھول گیا، انسان کو اللہ نے گندے پانی کی بوند سے بنایا، لیکن آج یہ اللہ کے سامنے بڑی بحثیں کرتا ہے، اللہ کے نبیوں سے جھگڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، سورہ یاسین میں آتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہتا ہے کہ ہم کیوں کسی فقیر کو کھانا کھلائیں، کیا اللہ نہیں کھلا سکتا، کیا اللہ قادر نہیں ہے، جب اللہ نے اس شخص کو بھوکا رکھا ہے تو ہم کیوں اسے کھلائیں، تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ دلائل اللہ کے سامنے لے کر آتا ہے، فرمایا کہ یہ بڑا جھگڑالو ہے، بڑے اعتراضات کرتا ہے اللہ کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر۔ آیات 5 تا 9 میں فرمایا کہ چوپائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اس نعمت کے کچھ مظاہر یہاں پر بیان ہوئے، چوپایوں کی کھال میں انسان کے لیے سرد موسم کی شدت سے بچنے کے لیے حرارت کا سامان ہے، آپ جانتے ہیں کہ انہیں کھالوں سے گرم لباس بھی بنتے ہیں اور گرم خیمے بھی بنتے ہیں اور کمبل بھی بنتے ہیں، پھر ان چوپایوں میں سے جو اللہ نے حلال کیے ہیں ان کے اعضاء سے انسان بہت ساری اپنے فائدے کی چیزیں بناتا ہے، ان کی کھال ان کی ہڈیاں ان کی چربی ان کی کھاد یہ انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ، پھر حلال جانوروں کا گوشت انسان کے لیے بڑی بہترین اور لذیذ خوراک ہے، پھر نمبر 4 جو لوگ مال مویشی رکھتے ہیں، اب ہم شاید اس کا تصور نہ کر سکے لیکن دیہاتی زندگی میں اس کا ایک احساس ہوتا ہے کہ جب وہ صبح اپنے جانوروں کو لے کر نکلتے ہیں چرانے کے لیے اس وقت ان کی خاص ٹور ہوتی ہے، ایک خاص ان کی شان ہوتی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب شام کو اپنا وہ جو ہے وہ مال مویشی ڈول ڈنگر لے کر آتے ہیں اس وقت بھی ان کی خاص شان ہوتی ہے، لوگ بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں رش سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے جانور ہیں، پھر ان جانوروں میں سے جو حمل بردار ہیں اونٹ ہیں گھوڑے ہیں خچر ہیں گدے ہیں، یہ انسان کا ساز و سامان کہاں کہاں تک کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، خاص بلندیوں پر لے کے چڑھتے ہیں، آج بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر گدے ہی سامان ڈھوتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں وہاں تک سامان لے کر نہیں جا سکتی، گاڑیاں نہیں چل سکتی، لیکن گدوں کے ذریعے سے ہی وہ سامان اوپر پہنچتا ہے۔ پھر 6 بات بیان فرمائی کہ گھوڑے خچر اور گدے انسان کی سواری کے کام بھی آتے ہیں اور ان میں انسان کی شان و شوکت میں اضافے کا ذریعہ بھی، اللہ نے ان تین جانوروں کو انسان کی زینت کا ذریعہ قرار دیا ہے، البتہ ایک انسان سوچتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر گدے کے ذریعے سے کیا زینت ہوتی ہے، تو بڑا ایک تندیہ سا جملہ لکھا ہے مولانا شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اسی نحل کی نایات میں کہ جو عرب میں ہوتا ہے وہ حمار ہوتا ہے اور وہ واقعی خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کے لیے زینت کا سامان ہوتا ہے، ہندوستان میں گدھا ہوتا ہے تو آپ گدھے کو حمار پہ قیاس نہ کریں، ہمارے ہاں گدھا ہے وہاں پر حمار ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے لترکبو منہا و منہا زینا، ان گھوڑوں میں خچروں میں گدھوں میں تمہارے لیے سواری کا بھی اللہ نے ایک سلسلہ کر دیا اور ان میں تمہارے لیے ایک شان کا سلسلہ بھی ہے زینت کا سلسلہ بھی ہے، ان نعمتوں کے احساس سے انسان کے دل میں اللہ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہونے چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، تم میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ آیات 10 تا 11 میں پانی کی برکات کا ذکر ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے انسانوں کی پیاس بھی بجھتی ہے اور انسان کی کئی جسمانی ضروریات اس پانی سے پوری ہوتی ہیں. انسان اپنی طہارت اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اپنے لباس کو اس کے ذریعے سے دھوتا ہے، اور ڈاکٹرز جانتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پانی کے 16-17 گلاس روز پی لینے چاہیے. انسان کا پورا جسم جو صحیح کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے، یہ پانی ہوتا ہے. صرف یعنی ہماری پیاس ہی نہیں بجھاتا بلکہ یہ ہے کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو درست رکھنے میں پانی کا بڑا کردار ہے. پانی کے ذریعے وہ چارہ اور گھاس پیدا ہوتی ہے کہ جو جانور چرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ جانوروں میں ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے، دودھ پیدا ہوتا ہے. کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی اب گائے کے تھن میں، تو وہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس گھاس کے ذریعے سے آیا. گوشت کیسے ہمیں فراہم ہوا؟ بکری نے کیا چیز کھائی تھی؟ پتے کھائے تھے، گھاس کھائی تھی. وہ پتے اور گھاس کس سے پیدا ہوئے تھے؟ پانی کے ذریعے پیدا ہوئے تھے. پھر پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی کھیتیاں، زیتون، کھجورے، انگور، کئی قسم کے پھل، میوے، اناج، یہ سب کس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اسی پانی کے ذریعے سے پیدا ہو رہے ہیں. پھر آیات 12 میں فرمایا کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اس آیت میں اللہ کی قدرت کے 5 مظاہر بیان ہوئے ہیں جو سب کے سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، وہ سب کے سب انسانوں کے لیے ہے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. دن رات انسانوں کے آرام کے لیے، دن ہمارے بھاگ دوڑ اور کام کاج کے لیے تاکہ اپنی معیشت کا بھی سامان کر سکے، اپنے دیگر کام بھی نپٹا سکیں. سورج، روشنی، حرارت، توانائی کی فراہمی، دن اور سال کا حساب لگانے اور کئی خدمات بجا لانے کا ذریعہ ہے. آج سولر انرجی سے ہم گھڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں، کیلکولیٹر بھی استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی بنا رہے ہیں. چاند رات میں روشنی اور مہینوں کا حساب فراہم کرتا ہے. ستارے سمتوں کے تعین کے لیے کرامد ہیں. بلے شبہ یہ جہان انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 13 میں فرمایا کہ یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ رنگا رنگ ہے، اگر یہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو مزہ نہ آتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک رنگینی پیدا کی ہے جس سے کہ اس کائنات میں حسن ہے. استاد ذوق کہتے ہیں کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. خدا نہ خواستہ اگر ہماری اپنی بینائی ختم ہو جائے تو یہ دنیا ہمارے لیے کتنی بور ہو جائے. اسی طریقے پر اگر یہاں پر ہر چیز صرف بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتی تو آپ ذرا تصور کر لیجئے، ایک زمانے میں ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ تھا، آج کلرڈ ہے، تو ایک ہی منظر کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کائنات کی رنگا رنگی. آج 14 میں انسانوں کے لیے سمندر کی برکات کا ذکر ہے کہ سمندروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مچھلیوں کی صورت میں انسان کے لیے تازہ اور چربی وغیرہ سے بالکل صاف انتہائی صحت افزا گوشت فراہم کر رکھا ہے. بکری تو ہم خود پالتے ہیں اور اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، مرغیاں ہم خود پالتے ہیں ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، مچھلیوں کو کون پالتا ہے؟ ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں گئے جا کے اور شکار کر کے لے آئے. قریب قریب ذرا ساحل کے اوپر ہی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، ذرا آگے چلے جائیں تو بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. کیسا لذیذ گوشت ہے. سمندر میں وہ موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں جنہیں انسان بطور زیورات پھر استعمال کرتا ہے. ان سمندروں میں وہ بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں چلتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر تجارتی نقل و حمل ہوتی ہے اور تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں. یہ ہے سمندروں کی برکات جو یہاں پر بیان ہوئی. آیات 15-16 میں زمین پر مظاہر قدرت کا کچھ نقشہ کھینچا گیا. اس زمین پر ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں. پہلے مضمون آیا کہ ان کی وجہ سے زمین ایک توازن میں ہے. اسی زمین پر اللہ نے پھر ذرا وہ پہاڑ زمین کی سطح کے اوپر ہیں، زمین کی سطح کے نیچے اللہ نے نہریں جاری کر دی ہیں تاکہ انسان پانی کو ذاتی استعمال کے لیے بھی حاصل کرے، اپنی زراعت کے لیے بھی استعمال کرے. زمین پر اللہ نے قدرتی راستے بنا دیے ہیں تاکہ انسان کو اپنے سفروں کے دوران سہولت رہے. آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ اتنی دور چلو گے تو پہاڑ آ جائے گا، اتنی دور چلو گے تو کھائی آ جائے گی، اور اتنے آگے چلو گے تو جو ہے وہ جنگل آ جائے گا، سمندر آ جائے گا، دریا آ جائے گا. یوں رستہ جو ہے وہ قدرتی طور پر پہاڑوں کی وجہ سے خم کھا رہا ہوگا. اور ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے بھی سفر کے دوران انسان سمتوں کا تعین کر سکے. اولین قرآن کے مخاطب مکے والے تھے، مکی صورت ہے، اور وہ سفر کرتے تھے راتوں میں، لہذا انہی کے مشاہدات سے اللہ مثالیں دیتا ہے کہ تم سفر کر رہے ہوتے ہو راتوں کو اپنی تجارت کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، ستاروں کے ذریعے تم ڈائریکشن کا علم حاصل کرتے ہو کہ ہمیں کس سمت کے اندر جانا ہے. آیت 17 میں فرمایا کہ خالق کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے کائنات میں بے شمار مظاہر تخلیق کیے جس کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں، اور اللہ کی ہر تخلیق اس کی قدرت کا ایک انوکھا شاہکار ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے انہوں نے کچھ نہیں بنایا. تو افمن یخلق کم اللہ یخلق، جس نے کچھ نہیں بنایا کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے اتنا کچھ بنایا؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آیت 18-19 میں فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی شمار نہ کر سکو گے. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی بھی تم ان کو گن نہ سکو گے، شمار نہ کر سکو گے. نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں. لوگوں کی اکثریت جانتی ہے کہ یہ سب اللہ کے احسانات ہیں، لیکن پھر بھی ناشکری کرتی ہے، اور پھر بھی اللہ کے ساتھ لاچار اور مجبور ہستیوں کو شریک کرتی ہے. بہرحال اللہ جانتا ہے وہ کیا چھپاتے ہیں کیا ظاہر کرتے ہیں. آیات 20-23 کا مضمون ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو معبود نہ بناؤ. فرمایا کہ جن انسانوں کو بھی یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان الذین یدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو بھی اللہ کے یہ سوا یہ پکارتے ہیں، وہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا بلکہ وہ تو خود بنائے گئے ہیں. اور وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں مرنے کے بعد اللہ دوبارہ کب زندہ کرے گا، انہیں معلوم ہی نہیں. اور یہ ان کو پکار پکار کر ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری حاجت روائی کی قدرت رکھتے ہیں. یہ سارے کے سارے ان کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے ہیں، اس کے لیے کوئی سند قرآن یا حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. فرمایا کہ یہ جو شرک کرتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو آخرت کے حساب کتاب کے حوالے سے پکا یقین نہیں رکھتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی پڑے. لہذا انہوں نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے، چور دروازہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ اللہ کے بندوں کو اس میں سفارشی بنا لو، ان کو پکارو، ان کے نام کی نظر و نیاز کرو، ان کے لیے چادریں چڑھاؤ، تاکہ جتنا ہمارا کرپشن ہماری لوٹ مار ہے قیامت کے دن ان کی سفارش کی وجہ سے وہ ساری کی ساری معاف کر دی جائے. فرمایا کہ یہ اصل وجہ کیا ہے کہ آخرت میں یہ جواب دہی کے حوالے سے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے جو غلط کام ہیں ہمیں ان سے ان کے ذریعے سے ایک نجات مل جائے، ان کے ذریعے سے ہماری جان بخشی ہو جائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کیا ظاہر کر رہے ہیں کیا چھپا رہے ہیں. ان کے لیے برا انجام ہے. اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ کسی بھی لٹیرے کی سفارش اللہ کیا نہیں کرے گا. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شریف ہو اور وہ عدالت میں جا کر کسی رشوت خور اور لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے والا اور لوگوں کے مال ہڑپ کرنے والا جا کے اس کے حق میں کچھ سفارش کر دے. تو دنیا میں بھی ہم جانتے ہیں کہ نیک لوگ اس قسم کے حرام خوروں کی سفارش نہیں کرتے، آخرت میں بھی اللہ کے نیک بندے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان لوٹ مار کرنے والوں کی سفارش کریں، چڑھاتے رہیں چادریں اور ان کے لیے نظر و نیاز کرتے رہیں، لیکن لوٹ مار کرنے والے کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی سفارش اس کے حق میں کام آئے گی. آیات 24-25 میں فرمایا کہ گمراہی پھیلانا گناہ جاریہ ہے، جس طرح سے نیکی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. جب تک نیکی کرنے والا وہ نیکی کرتا رہے گا، نیکی کی دعوت دینے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا. فرمایا کہ جب ان کافروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو یہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں، وہ بار بار موسیٰ کا قصہ آ جاتا ہے اور نوح علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے اور یہی سارے. تو فرمایا کہ ان ریمارکس کے ذریعے سے یہ جس جس کو قرآن سے دور کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں، ان کو اپنے گناہوں کی سزا بھی ملے گی اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی گمراہی کا وبال بھی ان کے کاندھے کے اوپر آئے گا. آیات 26-27 میں فرمایا کہ اللہ کا ایسا عذاب جس کا گمان تک نہ تھا. اللہ تعالی نافرمانوں پر اپنا عذاب وہاں سے بھیجتا ہے کہ جہاں سے انہیں معلوم تک نہیں ہوتا. خاص طور پر فرمایا کہ ماضی میں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں پر عذاب نازل کیا اس طرح سے کہ جو اپنی عمارتوں کی مضبوط بنیادیں قائم کی تھیں اللہ نے ان بنیادوں کو ہلا دیا، اور وہ چھتیں جو بنائی تھی سائے کے لیے وہ چھتیں ان کے اوپر گر گئیں. اور انہی کے ذریعے سے ان کی ہلاکتیں ہوئی، اور قیامت کے دن یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ سب سے بڑی رسوائی انہی کے حصے میں آئے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اس روز علم حقیقت جاننے والے کہیں گے کہ آج کے دن اصل رسوائی ان لوگوں کے حق میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے، اللہ کی کتابوں کے اور حق کے دشمن تھے. آیات 28 اور 29 سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ نے پہلے ان آیات میں نقشہ کھینچا ہے کہ نافرمان لوگوں پر موت کتنی سختی کے ساتھ آتی ہے، فرشتے کس طرح ان پہ لان تان کرتے ہیں، پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ماں کننا نامل من سو، ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں خاموش، اللہ تعالیٰ جانتا تم کیا کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں. تو گویا اپنی موت کے فوراً بعد وہ جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ وہ قبر ہی ان کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دی جاتی ہے. اس کے برعکس سب نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. آیات 30 تا 31 مضمون یہ ہے کہ سب سے بڑی خیر قرآن کریم ہے. ان آیات میں فرمایا، اس سے پہلے آیا تھا کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پچھلوں کے قصے کہانیاں. ان آیات کا مضمون یہ ہے کہ جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب نے بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی خیر نازل کی ہے. اور بلا شبہ قرآن مجید بہت بڑی بھلائی ہے. اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. بہت بڑی اللہ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی اپنی کتاب کی صورت میں. فرمایا کہ ایسے خوش نصیبوں کے لیے دنیا میں بھی سکون اور راحت ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور وہ جو نعمت چاہیں گے جنت میں ان کو دی جائے گی. اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 32 میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب یہاں پر نیک لوگوں کی موت کا ذکر ہے. فرشتے بڑی خوبصورت شکل میں ان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. گویا ان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے تمہارے نیک اعمال کا. اقبال کا شعر ہے کہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دے. اللہ ہمیں مایوسیوں سے بچائے، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے پے ہم کوشش کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیات 33 تا 34 میں فرمایا کہ نافرمانوں کو کس بات کا انتظار ہے، اتنا کھول کھول کے اللہ نے حق بیان کر دیا ہے، اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس چیز کا کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، اور یا پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان پر کوئی عذاب نازل کر دے جیسے کہ بدر میں اللہ نے کیا، اور یا پھر جو ہے وہ ان کی مہلت عمر ختم ہو، ان کو موت آ جائے. ماضی میں بھی قوموں کی یہی روش رہی، اور بالآخر ان پر وہ عذاب آیا جس کو وہ مذاق سمجھتے تھے. آیت 35 میں شرک کے لیے خوشنما جواز کا ذکر ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بالکل ہوتا ہے. تو اگر ہم نے یا ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور اپنی مرضی سے کچھ حلال و حرام کے فیصلے کیے ہیں، تو یہ کام بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوا، اللہ چاہتا تو ہم کو روک دیتا. فرمایا کہ ماضی میں بھی اس قسم کا جواز قوموں نے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہر کام میں ہوتا، لیکن اچھے کاموں میں اس کی رضا بھی ہوتی ہے، اور برے کاموں میں اس کا غصہ ہوتا ہے. اللہ نے دنیا میں چونکہ انسان کو اختیار دیا ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے، لہذا وہ شرک بھی کر سکتا ہے اور توحید پر بھی کاربند رہ سکتا ہے. اللہ نے اس کے اوپر ہدایت واضح کر دی ہے کہ شرک کا راستہ برا ہے، توحید کا راستہ دنیا میں بھی سکون کا باعث ہے، آخرت میں بھی اجر کا باعث ہے. اب انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، اما شاکر ہوں و اما کفورا. اب اگر وہ جانا چاہتا ہے کفر اور شرک کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اس میں اللہ کی خوشی نہیں ہوتی. اور اگر وہ جانا چاہتا ہے نیکی کی طرف، تو یہاں بھی اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے، لیکن ساتھ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. بڑی سادہ سی مثال ہے، گرمی ہے شدید، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے دھوپ میں باہر نکل کر کھیلنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میں دھوپ میں کھیلوں گا. آپ کہتے ہیں بیٹا گرمی ہے مت نکلو، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، کہتے جاؤ کھیلو، جاؤ مرو کھیلو. اذن کس نے دیا؟ آپ نے دیا. لیکن کیا اس میں آپ کی خوشی شامل ہے؟ خوشی شامل نہیں. اسی طریقے پر اگر بچہ کو اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کے سر پہ ہاتھ کہتے ہیں, بیٹا ہو شاباش کرو کرو, کوئی رکاوٹ آئے تو بتانا, کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اذن سے دنیا کے اندر غلط کام بھی ہوتا ہے, ہر کام اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں, اللہ روکتا ہے. نیک بندے منع کرتے ہیں, انبیاء کے منع کرتے ہیں مت کرو, پھر بھی ایک انسان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ دفع ہو کرو پھر. تو یہ اصل میں فرق ہے اذن کا اور رضا کا. آیات 36-37 میں فرمایا کہ رسولوں کی دعوت تھی اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی انتہا کے لیے ایک اصطلاح ہے. ایک ہوتا ہے فسق, نافرمانی, ایک آدمی اللہ کا حکم توڑ رہا. طاغوت بنا ہے تو غیانی سے, حد سے گزر جانا. ایک آدمی کہے کہ اللہ کی نہیں میری مرضی مانو, میرا حکم مانو. فرعون طاغوت تھا, اپنی مرضی چلاتا تھا. انا ربکم الاعلی. آج کی ہماری پارلیمنٹ, آج کے ہمارے حکمران طاغوت ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی نہیں چلے گی, ہمارے احکامات چلیں گے. انسانی حاکمیت ہے, جو پارلیمنٹ قانون بنائے گی وہ چلے گا, جو ڈکٹیٹر قانون بنائے گا وہ چلے گا. یہ اصل میں ہے طاغوت, یہ ہے طغیانی. تو ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو کہا اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے بچو. رسولوں کی خواہش تو یہ تھی کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کے رستے کی طرف آ جائے, لیکن معاملہ بالکل برعکس ہوا. چند خوش نصیب تھے جو کہ نیکی کے رستے پر آئے, اکثریت چلی گئی وقتی اور فوری فائدے کی طرف. لہذا کبھی بھی اپنے تعداد کی قلت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں بار بار بتایا کہ نیک لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں, قلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالی ہمیں اسی اقلیت میں شامل فرمائے, انہی قلیل لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے رستے پر چلنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی بندگی, اس کی غلامی کرتے ہیں اور طاغوت سے نفرت کرتے ہیں, اس کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں. آیات 38-40 میں فرمایا کہ اللہ جھوٹوں کو گھر تک پہنچائے گا. کافر قسمیں کھا کر کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں آئے گی. فرمایا کہ قیامت آئے گی تاکہ جھوٹوں کا جھوٹ ظاہر ہو. کافروں کو معلوم ہو کہ وہ جھوٹے دعوے کرتے تھے, جھوٹی قسمیں کھاتے تھے, اور انہیں ان کے کیے کی بھرپور سزا دی جائے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہے گا کن اور وہ قیامت آ جائے گی, وہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی. آیات 41-42 میں پہلی مرتبہ اس سورت میں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے, ایک بار اور آئے گا. ان آیات میں اللہ نے بڑی تحسین کی ایسے لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا گھر, اپنے اثاثے, اپنے رشتے دار, اپنے تعلقات سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر دیار گھر میں جاتے ہیں. یہ قربانی دینا آسان نہیں ہے. لہذا جو اس طرح اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری دنیا قربان کر کے کہیں اور چلا جائے, حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان آیات میں ایسے خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے اجر و ثواب کی نوید سنائی. آیات 43-44 میں یہ مضمون ہے بڑا اہم کہ حدیث قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے. فرمایا کہ اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں, انسانوں پر اتمام حجت کرے, اور یہ ذکر قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ ان پر واضح کریں جو کچھ اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہے. قرآن مجید کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں؟ کیا ترتیب ہوگی؟ کیا فرائض ہیں؟ کیا شرائط ہیں؟ کیا ارکان ہیں؟ کیا مسائل ہیں نماز کے؟ یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بغیر اللہ کے رسول کے ارشادات کے آپ قرآن پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں انکار سنت, انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. بہت اچھی کتاب ہے عبد الرحمان کیلانی صاحب کی, آئینہ پرویزیت. دو وجوہ اسباب ہیں اس فتنے کے, مغرب سے مروبیت اور سہل پسندی. ایسا اسلام پیش کرو جو مغرب کو بھی پسند آئے, جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو. جیسے کہ اس وقت ہمارے یہاں کوشش شروع ہوئی کہ وہ صوفی ازم والا اسلام لایا جائے, باقاعدہ ادارہ بنایا گیا, اور وہ تاکہ ایسا اسلام ہو جو بگڑے ہوئے صوفیوں والا اسلام ہو, جس میں قوالیاں ہوں, جس میں دمال ہو, اور جس میں کوئی شریعت کی پابندی نہ ہو. بگڑا ہوا تصوف بولا اسلام لایا جائے جو امریکہ اور مغرب کے لیے خطرہ نہ بنے اور لوگ اس قسم کے سرگرمیوں میں لگے رہیں اور وہ اپنا استحصال وہ جاری رکھیں. تو فرمایا کہ یہ جو آئین پرویزیت میں انہوں نے کہا کہ مغرب سے مروبیت اور سہل پسندی یہ دو اسباب تھے اس فتنے کے, لہذا حدیث کا سنت کا انکار کر دو, قرآن تمہارے سامنے ہے, لغت سے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرو. لغت میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں, جو معنی اچھا لگے وہی اختیار کر لو. قرآن نہ ہوا ممکن ناک ہو گیا, کس نے ایک معنی دے دیے کس نے دوسرے معنی دے دیے. قرآن کا صحیح مفہوم وہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہمیں انکار سنت کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آیات 45-47 میں فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو. اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے, ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے, ممکن ہے کہ پہلے عذاب کے آثار معلوم ہونا شروع ہو جائے کہ جی طوفان آ رہا ہے اتنے کلومیٹر کی رفتار سے آ رہا ہے, اور پھر وہ طوفان آ کے تباہی پھیلا دے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے, لہذا بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد اپنے معاملات کو سیدھا کر لو, اللہ کی طرف رجوع کرو, نافرمانیوں کو چھوڑو, اور اپنی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو تاکہ اگر اچانک موت آ جائے, اچانک عذاب آ جائے, تو آدمی اس وقت مایوس نہ ہو, اس وقت اس سے حسرت نہ ہو. آیات 48-50 میں فرمایا کہ ہر شے ہی نہیں بلکہ اس کا سایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا. بڑی عظیم آیت ہے یہ کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے, اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے, سورج بھی, چاند بھی, تمام مخلوقات بھی, اور یہاں تک کہ مخلوقات کے سائے بھی جب ڈھلتے ہیں تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں. آیات 51-52 میں فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین, دو معبود نہ بناؤ. انسانوں کی اکثریت کے دو معبود ہوتے ہیں, ایک تو وہ مانتے ہیں اللہ کو بھی بڑا معبود اسی کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں. مشرکین تو خیر ان کے کئی کے معبود تھے, لیکن ہمارے بھی دو معبود ہوتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن ترجیح کرے تو ہمارا معبود اللہ نہیں ہوتا, ہماری خواہش نفس ہوتی, جو جی میں آتا وہ کرتے ہیں. جی میں آیا تو نماز پڑھ لی, نہیں آیا تو چھوڑ دی, ایک حکم پر عمل کر لیا دوسرے کو چھوڑ دیا. بھائی اللہ کے دونوں حکم یکساں اہمیت کے حامل ہیں. اللہ نے کہا کہ 5 وقتہ نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بےحیائی کے قریب بھی مت جاؤ. 500 نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ گھر پر خود اپنے پیسے سے کیبل اور ٹیلی ویژن اور بےحیائی پھیلانے کا پوری سہولیات فراہم کر رکھی ہیں, خود بھی گندے ڈرامے فلمیں مناظر دیکھ رہے ہیں اور اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو بھی سب کچھ دکھا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے, یہ اپنی مرضی کی اطاعت ہے کہ یہ حکم 5 نمازوں والا قبول, یہ حکم بےحیائی سے رکنے والا یہ نہیں, یہ قبول نہیں. کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز کرنے کو انسان تیار نہیں ہے. تو کسی کا معبود اس کی خواہش نفس ہے, کسی کا معبود اللہ بھی اور ساتھ پیسہ بھی ہے, کسی کا معبود اللہ بھی اور ساتھ بیوی بھی ہے, بیوی کو ہر صورت میں خوش رکھنا ہے, کسی کا معبود اللہ بھی اولاد بھی ہے, اولاد کا اعلیٰ مستقبل بنانا ہے دنیا میں, چاہے اس کے لیے حرام ذرائع سے ہی کیوں نہ کمائی کرنی پڑے تاکہ بڑی بڑی فیسیں دے کر اور ان کو اعلیٰ اداروں میں تعلیم دلائی جا سکے. تو فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ, ایک ہی معبود بناؤ اللہ کو. جہاں کوئی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرائے وہاں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دو, اللہ کی اطاعت کو ترجیح دو. اللہ سب بھائیوں اور بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آیات 53-56 میں فرمایا کہ ہر نعمت اللہ ہی نے دے رکھی ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ نے دے رکھی ہے. یہ نہ کہو کہ یہ نعمت اللہ نے دی اور یہ نعمت فلاں بزرگ کی نظر کرم ہے, نہیں, سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں. جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, اور تمہاری پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ ہی دور کرتا ہے, لیکن پھر بھی تم لوگ ناشکری کرتے ہو. رزق اللہ نے دیا ہے لیکن نظر و نیاز کے ذریعے تم ان کو دوسروں کے ناموں پر تقسیم کر رہے ہو. نظر اللہ نیاز حسین, اب کل 22 رجب ہے اور کونڈے ہوں گے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر. بھائی کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا قرآن میں ہے ان کنڈوں کا ذکر؟ کیا حدیث میں ہے ان کنڈوں کا ذکر؟ دین تو مکمل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے بعد کس نے کہا کہ 22 رجب کی تاریخ بڑی اہم ہے اور اس دن تم یہ نظر و نیاز کرو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر؟ ساری بدعت ہے. تو فرمایا کہ رزق اللہ دیتا ہے اور یہ اس کو دوسروں کے نام پر نظر نیاز کر کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. کس قدر دھاندلی ہے, کس قدر ناانصافی ہے. آیات 57-60 میں مشرکین مکہ کی بے انصافی کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان کو اللہ تعالی بیٹی دے تو شدید ایک مشرک کو غصہ آتا ہے کہ میرے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی, گھر میں اپنا بیٹھا رہے گا, منہ چھپائے رکھے گا اور دل دل میں سوچتا رہے گا کہ آیا میں ذلت کے ساتھ اس بیٹی کا وجود برداشت کروں اور یا جا کے اس کو زندہ دفن کر دوں. اپنے لیے بیٹی پسند نہیں ہے, لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا بغیر کسی دلیل کے. اللہ کو مذکر ولا ہو لنسا, تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی اونچی ہے اور وہ ہمیشہ اونچی رہے گی. اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت تمہیں ہے, تم نے مرنا ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے. تم نے بوڑھا ہونا ہے, تمہیں بڑھاپے میں اولاد کی خدمت کی ضرورت ہے. نہ اللہ نے بوڑھا ہونا ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے مرنا ہے, لہذا اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. آیت 61 میں فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تباہ ہو جاتے. فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے فوری پکڑتا تو زمین پر کوئی ایک انسان بھی زندہ نہ بچتا. کون سا انسان ہے جو کہہ کہ میں پاک باز اور پاک صاف ہوں؟ ہم سب اب جانتے ہیں ہمارا کیا حال ہے. اور اگر انسان نہ بچتے تو پھر باقی مخلوقات کی بھی ضرورت نہیں تھی. باقی مخلوقات تو ہیں ہی انسان کی ضرورت اور اس کی خدمت کے لیے. تو اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ چھوڑتا. آیات 26 یہ غلط لکھا ہوا ہے, آیات 62-63 26 لکھا ہے, اس کو 62 کر لیجئے. آیات 62 اور 63 میں مضمون یہ ہے کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر. فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتا ہے اور شیطان انسان کو یہ جھوٹا فریب دیتا ہے, اللہ بڑا غفور ہے, اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ تم سے تمہاری ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو انسان اللہ کی رحمت کے سارے 100 گناہ کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کی رسی دنیا میں دراز کی جا رہی ہے, لیکن عنقریب ان کی یہ 4 دن کی چاندنی ختم ہونے والی ہے, عنقریب ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی اندھیری رات آنے والی ہے. آیات 64 میں فرمایا کہ قرآن کی فیصلہ کن وضاحت حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مضمون پہلے بھی آیا تھا, آیت 44 میں دوبارہ آ رہا ہے. فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے, اس میں جو بھی اختلاف ہوگا آپ وضاحت کریں گے کہ اس اختلاف کے حوالے سے اصل صحیح فیصلہ کیا ہے. لہٰذا اگر اختلاف پیدا ہو جائے قرآن مجید کے حوالے سے کہ اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے, تو اس کے لیے کہاں سے رہنمائی دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے. تو قرآن کی فیصلہ کن وضاحت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ارشادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ سے بھی محبت عطا فرمائے. یہ دو نور ہیں ہدایت کے, ایک قرآن اور دوسرا حدیث. آیات 65-69 میں اللہ کی نعمت 4 مشروبات کی صورت میں بیان کی گئی. اللہ نے 4 مشروبات تمہیں اس دنیا میں اپنی نعمت کے طور پر دیے ہیں. نمبر 1 پانی, جسے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے برساتا. پانی کی برکات کیا کیا ہے ابھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے, مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کیا کچھ پیدا ہوتا ہے. نمبر 2 دودھ, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مویشیوں کے وجود سے خون اور گوبر کے درمیان سے نکالتا ہے, اور ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس میں مشروب بھی اور غذا بھی. اگر صرف انسان دودھ پی لے تو اس کی دونوں ضروریات پوری ہو جاتی, اور آپ جانتے ہیں کہ طویل عرصے تک بچہ جو ہے وہ صرف دودھ پیتا ہے. پھر نمبر 3, کھجوروں اور انگوروں سے 2 قسم کے مشروبات حاصل ہوتے ہیں. ایک مشروب وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مشروب ہے جو پاکیزہ مشروب ہے, یعنی رس ہے, اور ایک مشروب لوگ اور بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ حرام ہے, شراب. لیکن یہاں پر شراب کی حرمت کا ذکر صرف اس نے آیا کہ تم اسے شراب بھی کشید کرتے ہو اور ایک پاکیزہ رس بھی اس سے حاصل کرتے ہو. تو رس بھی انہی پھلوں سے ملتا ہے, اور نافرمان انہی پھلوں سے شراب بھی حاصل کر لیتے. اور 4th مشروب ہے شہد, شہد کی مکھی کے بطن سے خارج ہونے والا شہد, جس کے ذائقے بھی مختلف ہیں, رنگ بھی مختلف ہیں. لیکن اس میں اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے. مکھی کئی پھولوں سے رس کشید کرتی ہے، کئی پھلوں سے ان کا رس کشید کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر کتنا قیمتی مشروب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود سے ہمیں دیتا ہے شہد کی صورت میں. سورہ محمد کی آیت 15 یہاں پر بڑی اہم ہے. اس ایک آیت میں بھی ان چار مشروبوں کا ذکر ہے، لیکن وہ مشروب وہ ہوں گے جو جنت میں ہوں گے. وہاں پر فرمایا مثل الجنتی وہ دل متقون فیہا انہارم، وہ جنت جس کا مومنوں سے وعدہ کیا ہے اس میں چار طرح کی نہریں ہیں. ایک پانی کی نہر ہوگی، ایک دودھ کی نہر ہوگی، ایک پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی، اور ایک بالکل صاف اور شفاف شہد کی نہر ہوگی. یہ نعمتیں ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں مشروبات کی، اللہ ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا فرمائے، ان نہروں سے بھی اللہ تعالیٰ میں استفادے کی سعادت دے. آیت 70 میں انسان کی بے بسی کا بیان ہے. فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے. انسان اپنی عمر میں بہت کچھ کرتا ہے، بڑی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے، بڑا علم حاصل کرتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ پھر زوال آتا ہے، اس پر بوڑھا ہوتا ہے، ذہنی طور پر حاصل کردہ علم کو بھول جاتا ہے، جسمانی طور پر اس کے سارے قوا ضعیف ہو جاتے ہیں. بلا شبہ انسان لاچار ہے، بے بس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. آیت 71 میں شرک کی نفی کے لیے ایک بڑی واضح مثال دی گئی. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنے غلام کو اپنا آدھا مال دے دے اور پھر دونوں بالکل برابر ہو جائیں، ان کی ملکیت، ان کا معاشی اسٹیٹس ایک جیسا ہو جائے. کوئی نہیں کرتا. جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا غلام بالکل تمہارے برابر ہو جائے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو کہ خالق بھی ہے تمام مخلوقات کا، وہ یہ پسند کرے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کے برابر ہو جائے، اس کا شریک بن جائے؟ تو کتنی واضح دلیل ہے شرک کی نفی میں. آیات 72 تا 73 میں اللہ کے بندوں پر احسانات اور بندوں کی ناشکری کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بیوی کی صورت میں نعمت دی کہ تم جس کے پاس سکون حاصل کرتے ہو، اور پھر تمہیں ان بیویوں کے ذریعے سے اولاد کا ثمر ملتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اولاد. انسان کتنا تھکا ہوا ہو، گھر آتا ہے اپنے بچوں میں تو ساری تھکن بھول جاتا ہے اور بچوں میں کھو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ پوتے دیتا ہے. ذرا کسی بزرگ سے پوچھئے کہ پوتا کتنا پیارا کھلونا ہے اس کے لیے بڑھاپے میں، ریٹائرڈ آدمی اور کچھ کام نہیں ہے، اور سارا دن پوتے اسے مصروف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مگن ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے بڑا پاکیزہ رزق دیا ہے جو انسان کھاتا ہے، لیکن انسان کی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، مزے لیتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ ایسی ہستیوں کو شریک کرتا ہے جو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی. اور پھر انسان اپنے شرک کے لیے جواز پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ایسی مثالیں بیان کرے گا جو مثالیں عام اور لاچار بادشاہوں کی ہوتی ہیں. وہ جی ہر بادشاہ کی کچھ شہزادیاں ہوتی ہیں اور بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، اللہ کی بھی بیٹیاں معاذ اللہ. ہر بادشاہ کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں جنہیں بادشاہ بڑی اہمیت دیتا ہے. اللہ کے بھی کچھ خاص مصائب ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، اور ان کو خوش کر لو تو ان کے ذریعے اللہ بھی خوش ہو جائے گا. فرمایا کہ اللہ کے لیے ایسی مثالیں دیتے ہیں جیسے کہ کسی عام جو ہے وہ دنیا کے لاچار بادشاہ کی ہوتی. اس کے بعد اللہ نے دو مثالیں دی ہیں آیات 75 تا 76 میں، بلیغ مثالیں. پہلی مثال عبد اور معبود کے فرق کو واضح کرتی ہے کہ دیکھو ایک شخص غلام ہے، اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ کہیں جا سکتا نہ کچھ خرید سکتا، کچھ ہے ہی نہیں. ایک آزاد انسان ہے جس کے پاس مال دولت کی فراوانی ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو لاچار اور بے بس اب اور ہر طرح سے اختیار رکھنے والا مختار مطلق اللہ، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. دوسری مثال اللہ نے دی ہے نافرمان اور فرمانبردار انسان کی. ایک انسان کا ایک خادم ہے، بالکل نکما ہے، جہاں بھیجو کوئی کام نہیں کرتا، کام کا نہ کاج کا لیکن دشمن اناج کا. اس کے برعکس ایک شخص ہے کہ جو بڑا سمجھدار خادم ہے، جہاں بھیجو اچھا کام کر کے آتا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہے، ایک اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، خود بھی نیکیاں کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی تلقین کرتا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں تو سبھی رہ رہے ہیں، آخرت میں یہ فرق اللہ واضح کر کے ایک کو بھیجے گا جہنم میں اور ایک کو اللہ تعالیٰ جنت کی عبدالآباد کی نعمتیں عطا کرے گا. آیات 77 تا 83 میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت اور نعمتوں کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے. اللہ قیامت اتنی دیر میں برپا کر دے گا جیسے کہ نگاہ ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ نے اس کو سماعت بصارت عقل دی کہ جس کے ذریعے سے وہ کیسے کیسے علوم حاصل کر لیتا ہے. فضا میں پرندوں کو اللہ ہی تھامتا ہے، گھروں کو انسانوں کے لیے جائے سکون اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی نے انسان کو جانوروں کے کھالوں سے وہ خیمے بنانے سکھائے کہ جس سے انسان سفر کے دوران اپنے لیے بڑی سہولت سے قیام کا اور رہائش کا انتظام کر لیتا ہے. انہی جانوروں کی کھالوں سے انسان اپنے ضروریات زندگی تیار کر لیتا ہے، جوتے ہیں، گرم لباس ہے اور سوٹ کیس ہیں، بیگ ہیں، نہ جانے اور کیا کیا چمڑے کی چیزیں ہیں، اور سامان آرائش، قالین وغیرہ بناتا ہے. اللہ نے انسان اشیاء کے سائے انسان کو گرمی کی شدت اور دھوپ کی دھمال سے بچانے یعنی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بنایا. اللہ نے ایسے لباس انسان کو بنانے کی صلاحیت اور ٹیکنالوجی دی کہ جس کی وجہ سے انسان گرمی سے بھی بچ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ اللہ نے سایوں کے ذریعے سے انسان کو دھوپ سے بچنے کے لیے ایک نعمت عطا کی. لباس کا ذکر آگے آ رہا ہے. پہاڑوں میں اللہ نے انسانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنا دیں، ہمیں ان کا اتنا احساس نہیں ہے. اولین قرآن کے مخاطب جب سفر کرتے تھے راتوں میں صحرا میں، ان کو ان نعمتوں کا احساس تھا کہ پہاڑوں میں کتنے بڑے بڑے غار ہیں کہ جہاں پر وہ سب کے سب سمٹ جاتے ہیں. غار کے دہانے پر آگ جلا دی تاکہ کوئی شانور، کوئی درندہ، کوئی سانپ اندر داخل نہ ہو، رات کو آرام سے مزے میں اس غار کے اندر سو رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے انسان کو ایسے لباس بنانے سکھائے جو اسے گرمی کی شدت سے بھی بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنانے سکھائے کہ جو کہ اس کو جنگ میں ہتھیاروں کے باروں سے محفوظ رکھتے ہیں. انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے پھر بھی اس کی ناشکری کرتا ہے، بلا شبہ انسان بڑا ناشکرا ہے. آیات 84-85 میں فرمایا کہ امت کے خلاف رسولوں کی گواہی، یہ اس ان آیات کا عنوان ہے. قیامت کے دن اللہ ہر امت میں سے ایک رسول کھڑا کرے گا، اور وہ رسول اپنی امت کے بارے میں بتائے گا کہ اللہ ان تک آپ کا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود ذمہ دار ہے. اب نافرمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اللہ کے دربار میں رحم کی اپیل داخل کر سکے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے. اللہ نے اس محرومی سے محفوظ فرمائے. آیات 86-88 کا عنوان ہے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. قیامت کے دن جب لوگ دیکھیں گے ان بزرگوں کو کہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے اللہ یہ ہمارے شریک، ہم ان سے مدد مانگتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے تھے یا علی مدد، یہ ہے شیخ عبد القادر جنانی رحمت اللہ علیہ، ہم ان سے کہتے تھے یا غوث مدد، یہ ہمارے شریک. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے اور ان کے تمام شرک سے اللہ نے برات کر دیں گے، بلکہ شرک سے اپنی نفرت کا اظہار کریں گے. گویا باغ با نے آگ دی جب آشیانے میں میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن اولیاء اللہ کے بارے میں، جن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ امید تھی کہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اللہ میں ان کے شرک سے لانے برات کرتا ہوں، میں نے ہرگز انہیں کوئی شرک کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے ان کو اس قسم کی بدعت کی کوئی تعلیم نہیں دی تھی. آیت 89، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی. فرمایا کہ ہم ہر امت میں ایک رسول، ہر امت کا رسول لائیں گے جو اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا. اے نبی، ہم آپ کو لے کر آئیں گے اس امت کے خلاف. آپ کہیں گے کہ اللہ اس امت تک میں نے آپ کا دین پہنچا دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا اب یہ خود اس کے ذمہ دار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، آپ نے ارشادات کے ذریعے سے بھی ہر بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا. لہذا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح کردہ تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اب ان کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی، اللہ کے رسول کی گواہی ان کے خلاف فیصلہ کن ہوگی. آیت 90 بڑی اہم آیت ہے. عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے بنو امیہ میں، تو اس زمانے میں جمعے کے خطبہ میں لوگ حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، بنو امیہ کے لوگ، سختی سے اس کو روکا اور خطبہ جمعے کی اصلاح کی، اور اس آیت کو بھی خطبہ جمعہ میں شامل کیا، اور آج تک یہ خطبہ جمعہ میں شامل ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ کو تین چیزیں پسند ہیں، اللہ تمہیں ان کا حکم دیتا ہے، عدل کا، عدل سے آگے بڑھ کر احسان کا، بلکہ اپنے حصے میں سے بھی کسی اور کو دے دو، اور اس سے آگے پھر اللہ حکم دیتا ہے قرابت داروں کو دینے کا، اور اللہ تمہیں تین چیزوں سے روکتا ہے، ہر قسم کی برائی سے، خاص طور پر بے حیائی سے، اور ہر قسم کی زیادتی سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیات 91-94 میں معاہدات کی پاسداری کا حکم ہے، کیونکہ ہجرت ہونے والی ہے، مدینہ جانے والے ہیں، وہاں جا کر معاہدات ہوں گے یہود سے بھی، دیگر قبائل سے بھی. فرمایا کہ تمہارے ہر وعدے پر کیونکہ اللہ گواہ ہوتا ہے، لہذا ہر وعدے کو اللہ کا وعدہ سمجھو، اور وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرو. کسی کے ساتھ وعدہ کر کے پھر اس کے اندرونی معاملات میں جاسوسی کا اور مداخلت کا سلسلہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس روش سے لوگ دین سے ہی بددل ہو جائیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا اور اندر خانی یہ سازشیں کر رہے ہیں. تو تمہاری بددیانتی، تمہاری بد عہدی سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے، اور اس کی سزا پھر تمہارے خاتے میں آئے گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا تم نے کیا کچھ کیا، تم نے کس کس طرح کی بددیانتی اور وعدہ خلافیاں کی ہیں، اور اس روز اللہ کیا پھر تم سزا سے بچ نہ سکو گے. آیات 95-96 میں فرمایا کہ عارضی مفادات کے تحت معاہدات کا سودا نہ کرو، وقتی فائدہ دے کر وعدہ خلافی نہ کرو. وقتی فائدہ دے کر جو اللہ سے عہد کرتے ہو، عہد بندگی، یا کا نام دو و یا کا نستعین، اس عہد سے بے وفائی نہ کرو. جو کچھ تمہیں دنیا میں ملے گا وہ عارضی ہے، گھٹیا ہے، اور ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. آیات 97 بڑی پیاری آیت، پاکیزہ زندگی کا ذکر ہے جو کہ اللہ کا انعام ہے. فرمایا کہ جو اچھا عمل کرتا ہے، پورے خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی ایک بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ایک مطمئن زندگی، اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میرا دامن صاف ہے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدنیتی نہیں کی، کسی غلاب کو سازش نہیں کی، میں نے کسی کے مال اور جان کو نقصان نہیں پہنچایا. بہت بڑی نعمت ہے، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ایسے شخص کو جو اچھا عمل کرے خلوص کے ساتھ، خواہ مرد یا عورت، ایک بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. حافظ شیرازی کا بڑا پیارا شعر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق کر دے، کہ حاصل عمر نثارے رہے یار کردم، شادم زندگی خیش کے کارے کردم، میں نے اپنی زندگی کا کل سرمایہ اپنے محبوب یعنی اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا، میں خوش ہوں اپنی بیتی ہوئی زندگی پر کہ میں نے وہی کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اپنے وقت کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگایا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے. آیات 98-100 میں فرمایا کہ شیطان کا وار کس پر کارگر ہوتا ہے. فرمایا جب بھی قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرو. فرمایا کہ شیطان کا وار ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اسباب پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی امیدیں، اپنے خوف، اپنے بھروسے اپنی ذات سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ہر حکم کے اوپر، ہر فیصلے پر راضی رہنے کی سعادت عطا فرمائے. جو اللہ نے کیا وہی صحیح ہے، میں لاکھ دعائیں کروں لیکن وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ چاہے گا وہ اسی میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں عطا فرمائے، بہت بڑی دولت ہے، بڑا اطمینان اور سکون انسان کو، کوئی پیش تاب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، سکون ہی سکون ہے. وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا، جو اللہ کرے گا وہی صحیح ہے. یہ ہے اللہ پر توکل. ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. اور جن کا اللہ پر توکل نہ ہو، جن کا اسباب پر بھروسہ ہو، جو اسباب سے ڈرتے ہوں، اسباب سے امیدیں رکھتے ہوں، وہی لوگ ہیں جو پھر شیطان کو دوست بناتے ہیں، اور شیطان ایسے لوگوں کو ہی بھٹکاتا ہے. آیات 101-105 میں قرآن مجید پر اعتراضات کا ذکر ہے. کہتے تھے مشرکین کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں اترتا، بس محمد تھوڑا سا بناتے ہو بنا کے لے آتے، اور اس کی آیتیں منسوخ کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کیا حکم میں کمی رہ جاتی ہے کہ وہ پھر نظر ثانی کرتا اور نیا حکم دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آیات منسوخ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کے حکم میں کمی رہ جاتی ہے، اللہ تمہاری سہولت کی وجہ سے منسوخ کرتا ہے. پہلے تمہیں آسان حکم دیتا ہے تاکہ تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو، جب ذرا اس آسان حکم پر عمل کرنے کے عادی ہوتے ہو پھر اللہ اگلا حکم دے دیتا ہے۔ اللہ نے پہلے کہا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، جب تم 3 روزے رکھنے کے عادی ہو گئے اب اللہ نے کہا کہ پورے مہینے کے روزے رکھو۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ایک اجمی غلام کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے اور وہ آ کے انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے، تھوڑا ڈکٹیٹ کراتا ہے اور اتنا یہ لے آتے ہیں۔ فرمایا کہ اجمی غلام خود سامنے کیوں نہیں آ جاتا تھا؟ کریڈٹ مل جاتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اس جیسا کلام کو لا سکتا ہے تو لے کر آئے، تو اجمی غلام کو آخر خود ہی سامنے آ جانا چاہیے اور اس کی واہ واہ ہو جائے کہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جو لوگ جھوٹ پر اتر آئے ہوں، کھلم کھلا دھاندلی پر اتر آئے ہوں، ایسے اعتراضات وہی کر سکتے ہیں۔ آیت 106 تا 109 میں مرتد کی مذمت ہے۔ فرمایا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھنے کے بعد کفار کے دباؤ میں آ کر اور کلمہ کے خلاف کفر کا رستہ اختیار کر لیا، اس کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ ہاں زبان سے وہ کہہ دے کلمہ کفر، لیکن اس کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے صرف جان بچانے کے لیے تو اس کی رخصت ہے، اس کی اجازت ہے۔ قلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، پھر کوئی بات نہیں۔ لیکن ولکن من شرح بالکفر صدرن، اور جو دلی طور پر اب مطمئن ہو جائے کفر سے ایمان لانے کے بعد، فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ آیت 110 میں دوبارہ ہجرت کا ذکر ہے اور فرمایا کہ اہل ایمان، ان اہل ایمان کی تحسین کی گئی جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے رشتہ دار، اپنی جائیدادیں سب چھوڑ کے مکے ہجرت کی۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اب مدینے آنے کے بعد ٹھنڈی چھاؤں مل جائے گی، بلکہ اب جنگ کا حکم آئے گا اور اب نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا اور جان کی بازیاں لگانی ہوں گی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب جو ان امتحانوں میں ثابت قدم رہا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عبدالآباد کی نعمتوں کی خوشخبری ہے۔ آیت 111 میں فرمایا کہ روز قیامت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، بلکہ دوسری آیت میں تو آتا ہے سورہ معارج میں، سورہ عبس میں، کہ انسان کہے گا کہ اللہ میرے بیٹے کو لے لو، میری بیوی کو لے لو، میرے ماں باپ کو لے لو، بھائی کو لے لو، کسی طرح مجھے چھوڑ دو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ رکھے کہ ہم دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کریں۔ حرام کما کما کر بینک بیلنس اپنے خوب بڑھا لیے، اچھے مکان بنا لیے، شاندار گاڑیاں لے لیں، ہم نے کیا کھانا اور کیا پہننا ہے؟ ہماری حرام خوریوں سے ہماری اولاد گچھرے اڑائے گی، وہ عیاشیاں کرے گی، ان کی دنیا کے مزے ہوں گے، ہماری آخرت برباد ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں رزق حلال تک اور شریعت کی پابندی اور تقوی اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنی ہی بس فکر ہوگی۔ آیت 112 تا 113 میں کا مضمون ہے قرآن میں پاکستان کا ذکر۔ اصلاً اس آیت میں مکہ کا ذکر ہے، مکہ میں ہر طرح کی نعمتیں اور رزق کی فراوانی تھی، مکہ والوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ان پر خوف کا اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، ایسا کہت آیا کہ اس کی وجہ سے بھوک بھی آئی اور ہر وقت دخان اور ایسا دھواں چھایا رہتا تھا گرد و غبار کا، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے پتہ نہیں کون سا عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی تو یہ عذاب ٹلا۔ ہم پاکستانیوں کا بھی اس آیت میں ذکر ہے، اللہ نے خود کہا کہ اس قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، پاکستان پر بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن ہم نے پاکستان میں اللہ کے احکامات سے سرتابی کی، یہاں پہ شریعت نافذ نہیں کی اور انفرادی اعتبار سے پردے کو چھوڑ دیا۔ بڑی بوڑھی آج بھی پردہ کرتی ہیں اور انہی کی جوان بیٹیاں اور پوتیاں نیم مریاں لباس میں پھرتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ دو عذاب دے رکھے ہیں، ایک عذاب ہمارا بھوک کا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، مزید آگے خطرات ہیں، پانی ہمارا ہندوستان روک رہا ہے، ہمارے کھیت جو ہے وہ بنجر میدان بننے کے خطرے ہیں، ایک بھوک کا خوف ہے، اور دوسری طرف سے خوف ہے بیرونی دشمن بھی ہمارا گھراؤ کر رہا ہے، اندرونی طور پر بھی انتشار ہے، خوف ہے پتہ نہیں اس پاکستان کا کیا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، ابھی بھی صرف ایک ہی رستہ ہے بچنے کا، انفرادی اعتبار سے بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور اجتماعی اعتبار سے بھی اس ملک میں اللہ کا دین بولا بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کسی اجتماعی جد و جہد میں جڑ جائیں اور مال اور جان سے اپنی پوری توانائی لگا دیں کہ اللہ کرے کہ اس ملک میں اللہ کا دین، اللہ کا نظام وہ غالب ہو۔ آیات 114 تا 118 میں حلال و حرام کے حوالے سے ہدایات ہیں. ان ہدایات میں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ رزق استعمال کرو، بشرطے کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اللہ نے حلال کیا ہے، بکری ہے کھا سکتے ہو، پہلی جو ہے وہ صورت پوری ہو گئی، اب طیب بھی ہو. مراد کیا ہے کہ اس بکری پر اللہ کا نام لو، اس بکری کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح نہ کرو. نمبر دو، بکری کا جھٹکا مت کرو بلکہ اس کو ذبح کرو، تب پاک ہوگی. اور نمبر تین، وہ بکری حلال کمائی سے حاصل کرو، حرام کمائی سے حاصل نہ کرو. تو دو شرطیں پوری ہو جائے تو کھاؤ، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے چار چیزوں کو، مردار کو اور خندیر خون کو اور خندیر کے گوشت کو، اور ہر ایسے کھانے کو، ہر ایسے جانور کو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر اس کو نظر کیا گیا. اپنے پاس سے چیزوں کے حلال و حرام کے فیصلے مت کرو، جب تک کسی چیز کے بارے میں باقاعدہ دلیل نہ ہو اس وقت تک تم یہ نہ کہو کہ یہ چیز حرام ہے، اور یا یہ ہے کہ حرام کے بارے میں کہہ دو کہ یہ تو آج چلتی ہے، سب ٹھیک ہے، جائز ہے. آیت 119-120 میں یہودیوں کے لیے سزا کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، جن کا ذکر سورہ انعام میں آتا ہے. ان پر چربی حرام تھی اور کچھ خون والے جانور، اونٹ اور شتر مرغ وغیرہ حرام تھے. فرمایا کہ یہ ان پر یہ حرام کیا گیا تھا ان کی شرارتوں کی وجہ سے. اب اسلام قبول کر لیں تو اس شریعت کے مطابق ان کے لیے چیزیں پھر سے حلال کر دی جائیں گی. آیات 121-123 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے. فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے. اللہ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں بھی ان کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی ان کی ملت کی پیروی کریں. فتبع ملت ابراہیم حنیفہ. ان کی ملت کیا ہے؟ انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا. ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے عید الاضحیٰ، فلسفہ قربانی، ضرور پڑھیے. والدین کی محبت، گھر کی محبت، جان کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، ہر محبت اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دی. یہ ملت ابراہیم ہے. فرمایا کہ آپ بھی نبی اسی طرح سے کیجیے، اور ظاہری بات ہے حکم ہم سب کے لیے بھی ہے. اس کے بعد آیت 124 میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شروع سے افضل دن جمعہ کا ہے، سبت کا نہیں ہے. سبت کا دن یہود کی عبادت کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا کہ انہوں نے خود اس بارے میں اختلاف کیا، ورنہ اللہ نے جب سے تقویم بنائی ہے زمین و آسمان کی، سات دن کی تقویم رکھی اور اس میں جمعے کے دن کو اللہ نے ہمیشہ افضل قرار دیا. آج 125 میں دعوت دین کی تین سطحیں بیان کی گئی ہیں کہ دعوت دو تین لیول پر. نمبر ایک، معاشرے کے ذہین اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو دلائل کے ساتھ دعوت دو، حکمت کے ساتھ دعوت دو. وہ واضح سے نہیں مانیں گے، ان کے سامنے بات مربوط اور دلیل سے کرنی ہوگی. عوام الناس کے سامنے درد بھرا واضح ہو، نصیحت ہو، اس سے ان کی غفلت کے پردے چاک ہوں گے اور وہ آئیں گے اللہ کی طرف. اور جو لوگ فتنے اٹھاتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، جیسے ہمارے منکرین سنت ہیں، قادیانی ہیں، ان کے فتنوں کا جواب دو، لیکن بڑے شائستہ انداز میں، بڑے مہذب انداز میں، تاکہ ان کے پیدا کردہ فتنوں سے لوگوں کو محفوظ رکھ سکو. اگر قرآن مجید کو ذریعہ تبلیغ بنایا جائے تو قرآن میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. قرآن میں ذہین لوگوں کے لیے بھی دلائل ہیں، عوام کے لیے واضح بھی ہے، اور ہر فتنے کا جواب بھی ہے. آیات 126 اور 128 میں صبر اور تقوی کی اہمیت کا ذکر ہے. ان آیات میں فرمایا کہ اگر تم زیادتی کا بدلہ لینا چاہو تو لو، مگر اتنا جتنی زیادتی کی گئی ہے. کیونکہ مدنی دور میں اب اس کی اجازت آنے والی تھی کہ بدلہ لے سکتے ہو، مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی. اب کیونکہ بندی دور آنے والا ہے لہذا اجازت دی گئی. البتہ فرمایا ابھی مکی دور ہے، ابھی صبر کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. فرمایا کہ نبی صبر کیجیے اور تقوی پر کاربند رہیے، آپ کا صبر اگر ہوگا تو اللہ ہی کے سہارے. اور یاد رکھیے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ آخری آیت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکوکار ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا